بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ سورة البقرة کی آیت ہے، آیت نمبر 183. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور بڑا اہم مہینہ ہے، شک ہی نہیں اہل اللہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اور اللہ کا شکر ہم قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے رمضان تک. قرآن پاک کی اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت متقی بن جاؤ. تو روزے کا مقصد سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، تاکہ دماغ میں کوئی اور خیال آ ہی نہیں، صرف ایک کہ تقوی نصیب ہو جائے. تقوی نصیب ہو، تقوی ایک خوف ہے اللہ کا جو دل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے کسی حکم کے خلاف نہیں کرے گا. اور اگر کسی حکم میں اس کو معلوم نہیں ہوگا مسئلہ، رک جائے گا، مسئلہ معلوم کرے گا، اور اگر کوئی اختلافی بات ہوگی اس میں حد درجہ احتیاط کرے گا کہ کسی طرح سے بھی اللہ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، مخالفت نہ ہو جائے، اس کا اس کو ڈر رہے گا. اس کو کہتے ہیں تقوی. تو اس تقوی کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا گیا ہے. تو آج رمضان المبارک کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے تو اس سے پڑھ دیتے ہیں سب سے اہم حیات المسلمین، یہ عجیب کتاب. فرمایا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، روزہ بھی مثل نماز اور زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی بڑی شان کا ایک لازمی رکن. بعض چیزیں رکن ہے اسلام، روزہ ایک رکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا. اور ایک حدیث شریف ہے، سب سے پہلی حدیث شریف جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، عن عمار بن حزم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اربع فرضہن اللہ فی الاسلام، چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اسلام میں. فمن جاء بثلاث، جو ان میں سے تین لے کر آیا، لم یغنین عنہ شیئا، اس کو کافی نہیں ہوگا، پورا کام نہیں ہوگا اس کا، حتی یأتی بہن جمیعا، جب تک کہ وہ ان چاروں کے ساتھ آئے. اور وہ الصلاۃ والزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت، یہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں، بس جو شخص ان میں سے تین کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہ دیں گے جب تک سب کو ادا نہ کرے، نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج. یہ جو ہے چار چیزیں بتائی ہیں، یہ رکن ہیں اسلام کے، نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور حج. کوئی بھی ان میں سے ایک میں کمی ہوگی تو وہ کافی نہیں ہے اس کی نجات کے لیے. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز اور زکوٰۃ اور حج سب کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. روزے میں ایک خاص بات ایسی آتی ہے
یہ نہیں ملے گا آپ کو جو اب ہر فرما رہے ہیں. روزے میں خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں. بتاؤ کیا ہے؟ سب نے حیات المسلمین پڑھی ہوئی ہے. کہتے تو یہ ہوگا پڑھی ہوئی ہے. پوچھوں کہ میں امتحان لوں کیا ہے؟ کون سی ایسی خاص بات ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں حکیم الامت؟ روزے میں خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں. ہاں بھائی کسی کا دماغ جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجز اللہ تعالی کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی, اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالی سے محبت ہوگی یا اللہ کا ڈر ہوگا. یہ ہے روزے میں یہ خاص بات. اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہوگی یعنی محبت میں یا ڈر میں, تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت و عظمت کے کام کرنے سے محبت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی, یعنی محبت و عظمت پیدا ہو جائے گی اللہ کی. یہ مضمون تو ذہن میں نہیں ہوگا, حالانکہ سبھی آیات المسلمین پابندی سے پڑھتے ہیں. تو غور کر کے نہیں پڑھتے, غور کر کے نہیں پڑھتے, سوچتے نہیں. نہیں سوچتے تو ساری گڑبڑ ہے. اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت پیدا ہوگی. کن کے لیے؟ جو متقی ہیں, جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کے بغیر کچھ نہیں, گناہ کے ساتھ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف اور محبت ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا. دین کی مضبوطی صرف اس کے ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف. اللہ کی محبت, اللہ کی محبت وہ چیز ہے جان دے دے گا اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرے گا. معلوم ہو گیا کہ خودرائی حرام ہے, کفر کے قریب ہے. وہ کفر بتائیے جس کو اللہ کی محبت ہوگی وہ خودرائی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. عورتوں میں بھی خودرائی آ گئی. اس قدر خودرائی عورتوں میں آئی ہوئی ہے, مردوں میں آئی ہوئی ہے. ایک عورت کا آج پتہ چلا حال, روز شوہر سے لڑتی ہوں. اور قصوروار کون؟ شوہر. ظاہر ہے عورت نزدیک شوہر ہی قصوروار ہے. وہ سمجھایا کہ بھائی حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر قصور شوہر کا بھی ہو تو بھی معافی مانگو اور اپنے کو ہی غلط سمجھو. اپنی غلطی تو نظر نہیں آتی, شوہر کی غلطی نظر آتی. کیا ہے یہ خودرائی کے سوا؟ کہتے ہیں شوہر کی عظمت اتنی ہے کہ اس کے سامنے تم ہو کیا. عورتوں کو تو حکم یہ ہے کہ اپنے کو باندھی اور کنی سمجھو شوہر کی, تم اس کے سامنے موزے بد زبانی زبان چلا رہی, مقابلے میں آ کے باتیں کر رہی ہیں. خناس تو بھرا ہوا ہے. عورتوں میں بھی خودرائی کا اپنی رائے, اپنی رائے. شوہر اگر کہے کہ دیکھو بھائی یہ چیز یہاں نہیں یہاں رکھو, نہیں نہیں کیا سننے میں آتا آپ؟ سب سے پہلی چیز نہیں نہیں, یعنی ہماری رائے اچھی ہے صحیح ہے, آپ کی رائے غلط ہے. اور کس کو کہتے ہیں؟ اپنے خیال کو صحیح سمجھ لیا. یعنی دس بارہ سال کا لڑکا خدائی مبتلا. انا للہ وانا الیہ راجعون. کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اگر تم نے مجھے موبائل نہیں دیا. ماں کہتی دے دیجئے دے دیجئے. مجھ سے پوچھا, میں خبردار ہرگز مت دیجئے. اگر اس کو موبائل دیا جو یہ دھمکی دے رہا ہے تو یہ تو اب پہلے سے بگڑ چکا ہے. موبائل دینے سے تو کافر ہو جائے گا سیدھا سیدھا, آپ کو بتائے گا بھی نہیں. دے دیا موبائل. ارے موبائل بچوں کو کیوں دیتے؟ پورے کے پورے معاشرے کو تم نے خراب کیا. انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے سارے رشتے داروں نے اپنے بچوں کو, دس بارہ سال کے بچوں کو موبائل دیا ہوا ہے. تو ہمارا بچہ اب اس حالت تک پہنچا ہے, اتنا زور دے رہا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ جتنے ماں باپ نے دس بارہ سال کے بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو یا حتیٰ کے بڑے بچوں کو موبائل بلا ضرورت دیا ہے, سب اس معاشرے کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہے. چھوٹا سا بچہ کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں, ماں کا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ماں کو اس میں کیا مزہ ملتا ہے کہ کام کی چیز کو خراب کرے؟ وہ کیوں دیتے؟ اس کو چھونے بھی کیوں دیتے بھائی؟ زہر سمجھو اس کے لیے, بچے کے لیے. ماں کو اتنی عقل نہیں, باپ کو اتنی عقل نہیں, بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے. بھائی جب تک بچہ اس عمر کا نہ ہو جائے کہ پروفیشنل کالجز وغیرہ میں جانے کے قابل, جہاں پہ ضرورت ہو, کوئی ضرورت اس کو اگر موبائل کبھی دینا ہی ہو. مثلا لڑکا ہے بارہ سال پندرہ سال کا لڑکا ہے, کہیں جا رہا کسی کام سے باہر, چلو ایک ایسا موبائل دو جو صرف فون کا ہے کام کا, بس. وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی اس کے جو یار دوست ہیں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو دیکھیے روزے کی ایک خاصیت بتائی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محبت و عظمت اللہ کی پیدا ہوتی ہے. وہ تقویٰ پیدا کرو جس سے یہ چیز حاصل ہو جائے رمضان المبارک میں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے. فرمایا روزے تو لو کیونکہ عمل کوئی عمل اس کے مثل نہیں. پھر کہا کہ یا رسول اللہ کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے. فرمایا روزے تو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں. میں نے تیسری بار پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے. فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کی مثل. اور روزے رکھنے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو تندرست رہو گے, تندرستی اس کے ساتھ. اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. یعنی جس طرح زکات میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور روزے سے جیسے ظاہری اور باطنی مضرت زائل ہو جاتی ہے اسی طرح اس کے ظاہری اور باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے. روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایک تو جب افطار کرتا ہے اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا تو وہ اس وقت خوش ہوگا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا, یعنی رمضان, ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی شب بیداری یعنی تراویح کو فرض سے کم یعنی سنت کیا ہے. جو شخص اس میں کسی نیک کام سے جو فرض نہ ہو خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسری زمانے میں ایک فرض ادا کرے, اور جو کوئی اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسا اس کے سوا کسی دوسری زمانے میں 70 فرض ادا کرے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے گا یعنی کچھ افطاری دے دے یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا, اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اس طرح کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ہر شخص کو تو اتنا میسر نہیں جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاس بھر پانی پر یا دودھ کی لسی پر کھلوا دے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مضامین ہیں اس بارے میں, ان میں سے کچھ پڑھتا ہوں, لیکن پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے رمضان المبارک میں دو چیزیں بہت ہیں, باقی کرو یا نہ کرو. ایک چیز یہ ہے کہ گناہ, اس کے لیے ابھی سے شروع کرو, کم سے کم 2-4 روز بھی پورا اہتمام کرو, جائزہ لو کون کون سے گناہ کرتے ہیں, گناہوں کو چھوڑو. گناہوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اپنے کو اتنا محروم نہ کرو کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں گناہوں کے ساتھ داخل ہو گئے. اور دوسرے گناہ کے ارادے کو دل سے نکال, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو باطنی گناہوں میں سر فہرست جو چیز ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی گناہوں کی فہرست لکھی, اس میں سب سے بڑے جو گناہ جو باطنی, اس میں سب سے پہلے تو شرک ہے, تو اس کو تو ٹھیک کرنا ضروری ہے کہ عقائد ہمارے صحیح. اور شرک کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا, اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نڈر ہو جانا. دوسرے نمبر پہ کیا شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا ہے کہ دل میں یہ کسی بھی چھوٹے گناہ کا بھی ارادہ رکھنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے بات نہیں کہ اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی سی بھی ہو اس کے دل میں کچھ تو ارادہ ہے. اور رمضان المبارک میں افسوس ہم مسلمان دینی اس میں ہیں اور اس کے بعد لیکن کرتے کیا ہیں, پورا رمضان گناہ کی پلاننگ کرتے ہیں, شادی ہال بک کراتے ہیں, اس کے اندر 1000 قسم کی خرافات کا انتظام آپ کرتے رہتے ہیں, فیشن ان چیزوں کا انتظام ہوتا ہے شادی کی وجہ سے. شادیاں رمضان کے بعد طے ہوتی ہیں اور رمضان میں تیاری ہوتی ہے, صرف گناہ کی تیاری اور گناہ کے ارادے کے دل بھر کے گناہ کریں گے. اور یہ نہیں سمجھتے کہ شادی ہالوں میں جانا ایمان کو کھونا ہے, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی صریح مخالفت ہے, اور اس صریح مخالفت کو بہت ہی عالیشان طریقے سے کرنا, اور ذرا بھی پیشانی پہ بل نہیں آنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت تھی اور کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے اسراف ہو رہا ہے، کس طرح سے عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہے، ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، عورتوں کا باہر باہر نکلنا، عورتوں کا فیشن کرنا، عورتوں کا خوشبو لگانا، عورتوں کا طرح کے لباس پہننا، ساری چیزوں کا وہ مجموعہ ہے جو گناہ در گناہ در گناہ ہے، اور اس کی پلاننگ یہ رمضان المبارک میں کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. یہ دینداری نہیں ہے. دینداری تو یہ ہے کہ تقویٰ ہو دل میں، کہ گناہ کرے بھی نہیں اور گناہ کا ارادہ بالکل نہ ہو. دیکھیں رمضان مبارک تو معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس سے فرض سے بڑی چیز ہے. یا اللہ معاف کر دیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں. اب بتائیے کہ کیا اس طرح سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں گناہ کا ارادہ دل میں ہو؟ بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی باپ کی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ عام طور سے کبر اور خدرائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں. یہ ہر ایک کا حال، ایک بیٹا باپ کی نافرمانی کرے کر رہا ہے، باپ کو تکلیف پہنچی صبر کر رہا ہے. ایک روز کو خیال آیا کہ میں نے باپ کو بڑی تکلیف پہنچائی، باپ سے آگے کہتا ہے کہ ابا معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، پیر دبا رہا ہے، ہاتھ دبا رہا ہے، معاف کر دیجیے، لیکن کروں گا میں وہ. تو باپ کیا کرے گا؟ جوتا اٹھا کے لگا، ایسے تو خیر چپ تھا بےچارا صبر کر رہا ہے اس بات پہ. کیوں تو آپ سوچیے ذرا، اللہ نے ایسے کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے، اور دل میں کیا ہے؟ آپ کی نافرمانی کروں گا. وہ آواز نہیں آ رہی، لیکن اللہ میں کو تو علم ہے. اللہ میاں تو آپ کی سوچ کو، آپ کے دل کے ارادے کو جانتے ہیں، اس لیے اس میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہی اسی طرح سے جوتا پڑتا ہے، جوتا اس طرح پڑتا ہے، بازار بنائیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کچھ نہ ہو تو اعمال صالحہ سے محرومی ہو جاتی ہے، ورنہ کفر تک نوبت پہنچتی ہے. گناہ کا ارادہ ہوگا اور معافی مانگیں گے اس وقت اللہ میں سے، یہ معافی مانگنا ہے. ارے معافی مانگنا تو کہتے ہیں جو کہ معافی مانگو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اس کو معافی کہتے ہیں. تو معافی ہوئی تمہاری، کون اس معافی کو قبول کرے گا؟ آپ کے ساتھ آگے جوتا مار کے چلا جائے اور آگے معافی مانگے اور کہ پھر ماروں گا، آپ معاف کر دیں گے اس کو؟ آپ قبول کریں گے اس معافی کو؟ پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ معافی قبول ہو جائے گی؟ آپ کے دل میں گناہ کا ارادہ بھرا ہوا ہے، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کا جائزہ لو اور دل کو صاف کرو، دل کو رمضان کے قابل بناؤ. فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک مہینے کے جو لمحات بھی مل جائیں اس کی بڑی قدر کرو، یہ معمولی نہیں ہے. روزہ رکھنا نصیب ہو جائے یہ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، اس کی خوب قدر کرو. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس رمضان کی اہمیت سے باخبر ہو کر کام کیا جائے. رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو برکات رکھی ہیں، رمضان اپنی سب برکتوں کے ساتھ آتا ہے. چاہے ہمیں اس کے انوار و برکات اور تجلیات کا احساس ہو یا نہ ہو، ہمیں احساس نہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں. رمضان تو اپنی تجلیات کے ساتھ آئے گا، اور وہ مہینہ مبارک، اس کی ہر ہر لمحہ مبارک، اور اس میں گناہ کا اس انتہائی شدید وبال ہے. اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم بھی ہوگا، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، شب قدر بھی آئے گی، کلام اللہ کی تلاوت کرنے سے، اس کے انوار و تجلیات سے بھی لمحات زندگی معمور اور منور ہوں گے. بھائی رمضان کے انوار و برکات ظاہری طور پر آپ کو محسوس ہوں یا نہ ہوں، اس کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت کا احساس کر کے یہ مبارک اوقات گزاریں. اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج بن کر یہ مہینہ گزاریں. اب تک جو کچھ کر رہے تھے گناہ، ان پہ بریک لگا دیں. جن باتوں کا برا ہونا ہم سب جانتے ہیں، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں چھوڑو. جتنی چیزیں غبار پیدا کرتی ہیں آنکھوں کے لیے، دل کے لیے، زبان کے لیے، کانوں کے لیے، انہیں چھوڑ دو. بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے کیا عرض کروں؟ بعض اوقات مجھ کو شرم بھی آتی ہے آپ لوگوں کے سامنے بات کہتے ہوئے، گویا میں بہت جانتا ہوں اور آپ لوگ کچھ نہیں جانتے. میں جو آپ کو سنا رہا ہوں تو گویا میں بہت جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے. استغفر اللہ، یہ بات نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ مخاطب علمی لحاظ سے کچھ بھی ہوں، جب بات کرنے لگتا ہوں، یعنی جن کو میں خطاب کر رہا ہوں، کچھ بھی ہوں ان کی علمی حیثیت، جب بات کرنے لگتا ہوں تو دل کی بات زبان پر آ جاتی ہے. جن چیزوں سے خود بچنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ انہی باتوں کی طرف آپ لوگوں کو بھی متوجہ کروں، ورنہ خدا نخواستہ کسی کی کم علمی کی بنا پر یہ بات نہیں کہی جاتی، کیونکہ سب سے زیادہ کم علمی مجھ میں ہے، میری معلومات اتنی وسیع نہیں جتنی آپ لوگوں کی. باہر کے اب جی چاہتا ہے اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ جہاں تک ہو سکے رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو کہ دیکھو گناہ کا ارادہ دماغ سے فناس نکال دو, سچی توبہ کر, گناہ کے ارادے کے ساتھ ہرگز ہرگز فلانی. بعض حضرات ہیں جو خود بھی اور ان کے گھر والے بھی نماز کے بہت پابند ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, عمرہ بھی کر کے آئے ہیں, لیکن افسوس ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, ریڈیو سنتے ہیں, خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ تو تفریح کی چیز ہے اور تفریح میں کیا حرج ہے. غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ ہر تفریح جائز ہے, تفریح میں کیا حرج ہے. تفریح کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ان میں بعض تو اتنی گندی اور ناپاک ہوتی ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تو گھن محسوس ہونے لگے. اس ٹیلی ویژن ہی کو لے لیجئے, دماغوں میں بغیر تھی بے شرمی کی لہر دوڑ گئی اور گھر گھر اس بے شرمی نے برباد کر دیا. وہی ایک موبائل اور لیپ ٹاپ وہی کام کر رہے ہیں, بچے بے حیا ہوئے جا رہے ہیں, بچیاں بے حیا ہوئی جا رہی ہیں, بد زبان ہوئی جا رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے فضائل و برکات اور انوار و تجلیات کا ہم کو علم و احساس نہ ہو مگر حقیقت بدلے گی نہیں. رمضان شریف آئے گا, تمام برکات آئیں گی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا, رحمت بھی نازل ہوگی, شب قدر بھی آئے گی, کلام اللہ کے انوار و تجلیات سے لمحات زندگی معمور و منور ہو جائیں گے. فرمایا کہ رمضان شریف میں احتیاط کر کے تو دیکھو کیا نقصان ہوگا تمہارا, بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہو ہم بڑے قصوروار ہیں, رہنا سہنا سب فاسقانہ فاجرانہ ہے, لیکن کریں کیا, اس میں ہم مبتلا ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں ہم خود اس کو ناپسند کرتے ہیں, چھوڑنے کا جی چاہتا ہے لیکن نہیں چھوٹتی, یا اللہ آپ چھڑوا دی. اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں پسند ہیں, ہمارا شوق ایسا پہ ہو گیا, ان کو چھوڑنے میں ہمیں ذرا تامل ہوتا ہے, یا اللہ لیکن آپ کو پسند نہیں. چونکہ ہمیں پسند ہیں یہ باتیں اس لیے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں چھوڑنے کا, آپ مدد فرما دیجیے کہ ہم وہ چیزیں بھی چھوڑ دیں جو آپ کو ناپسند ہیں اور فی الحال ہم کو پسند ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے کیسے چھوٹیں گی یہ چیزیں, ان کے چھوٹنے کی قدرت بھی نہیں معلوم ہوتی, ایسی عادتیں ثانیہ بن گئی ہیں. اور بہت سے حالات ایسے ہیں, تقریبات غمی اور شادی کی, جب ان میں جاتے ہیں تو اگر لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تو ان سے ایک قسم کی ناراضگی بن کے رہتی ہے اور بیگانہ بن کر رہنا بھی مشکل ہے. تو یا اللہ میں کیا کروں, اسے میری مدد فرمائیے. اب کیا ہے, دعوت نامے آ رہے ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا جانے کا, ظاہر سی بات ہے, اور آپ کے پاس رمضان ہے. رمضان میں گناہ کے ارادوں کے ساتھ آپ پکتے رہیں گے, سنیے آپ, بس تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا. آنکھیں بچائیں, نیچے رکھو اپنی آنکھیں. مانا کہ آج کل بہت بے شرمی بے حیائی گھر میں آ گئی, آنکھیں بچاؤ گے؟ پہلے باہر نکلنے تھے تو آنکھیں بچانی پڑتی, اور عورتوں کو تو آنکھیں اسی وقت بچانی پڑتی تھی جب کہیں باہر نکلتی تھی. آج یہ لیپ ٹاپ اور موبائل کھلا ہوا ہے, کیا بڑے بوڑھے کیا بچے کیا نوجوان سب دیکھ رہے ہیں نامحرم کی تصویر, نہیں دیکھ رہے؟ گناہ ہو رہا گھر میں. رمضان المبارک کے لیے تو اس کو بند کرو. اور عورتوں کو کیا کام ہے, ان کو کون سا آفس کا کام کرنا ہوتا ہے؟ جو گھر کی عورتیں ہیں, جو گھر کا کام کر رہی ہیں, ان کو کیا مشکل پڑی ہو؟ بند کر دو موبائل کو, اگر چاہتے ہو آخر تم چاہتے ہو رمضان المبارک. حضرت اس زمانے میں فرما رہے ہیں, آج کل کا تو حال دیکھ لیتے تو جانے کیا کہتے ہیں. آج کل بہت بے شرمی بے حیائی گھر میں آ گئی ہے, آپ احتیاط کریں. خاندانی تصاویر ہوں یا اخبارات میں تصاویر ہوتی ہیں, کمرے سے اپنے نکال ڈالیں, اپنے کمرے سے تو الگ کر لیں کم سے کم. ایک صاحب تھے, رمضان سے پہلے ایک ہفتہ پہلے اپنے گھر کی آرائش کرتے, ہر چیز طریقے سے صفائی سے رکھتے. پوچھا کیا ہو رہا ہے, کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے جنتیں سجاتے ہیں, تو میں بھی اپنا گھر سجا رہا ہوں. اس پر سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا, حضرت فرما رہے ہیں, دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. یعنی افکار باطل, جھوٹی فکریں, جھوٹی فکریں, بیکار سوچے, افکار کے معنی سوچے, سوچے جو ہم سوچتے رہتے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, یوں آئیڈیا, یہ آئیڈیا, وہ آئیڈیا, ان کے آئیڈیا کے ماہر ہیں, وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ شیطان ڈالتا ہے اور تم شیطان کے آلہ کار بن گئے ہو. جس میں تم آئیڈیا آئیڈیا بولتے ہو نا, آئیڈیا دماغ میں آیا, وہ شیطان کا نا خوشی کرتا ہے. عورتیں بھی یہی, مرد بھی یہی, بچے بھی یہی, سب کو عادت ہو گئی. جب مشک میں پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آ گئے, جب پڑھو گا یہ حالت چھوڑو گا کیا ہوگا. ارے بھائی کسی مفید کام میں مشغول رہو, کسی مفید جائز کام میں مشغول رہو. میں کمپیوٹر کام میں لگا رہتا ہوں. میں نے حضرت نواب اسد خان قیصر صاحب کو بھی لکھا اور حضرت کو بھی لکھا اپنے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کو. حضرت میرا تو بس ساری دنیا کی سڑی ہوئی دنیا میں لگا رہتا ہوں. حضرت نے لکھا حضرت نواب صاحب نے, آپ کو اندازہ نہیں آپ اس کے کتنے گناہوں سے بچے ہوں گے. بالکل صحیح, کسی مفید کام میں لگے یا پھر اللہ کی یاد میں, یا ہر تھوڑی بات کریں یا اللہ بھی مشکل آ گئی کہاں کیا کروں. اب بتائیے آپ, یہ رجوع اللہ کی توفیق ہوتی رہتی اور کوئی ناجائز کام نہیں. اور تم ہر وقت موبائل کے اوپر الٹی سیدھی چیزیں, خبریں پڑھنے والے. ارے خبروں میں رکھا کیا ہے؟ میں نے مہینوں سے اب خبریں نہیں پڑھی, حتیٰ کہ ہیڈ لائن بھی نہیں دیکھی. بہت آرام سے ہوں میں, آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو, کوئی کام میرا اٹکا نہیں. کیوں خبریں؟ پھر خبریں بیکار ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور خبریں گناہ کا ذریعہ ہیں کہ نہیں ہیں, تصاویر اس میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. پھر کیوں دیکھتی ہیں یہ عورتیں, اور پھر کیوں دیکھتے ہیں یہ مرد خبروں کو؟ کمپیوٹر ان کاموں کے لیے. ابھی آج کل کمپیوٹر دیا ہوا تھا اس کو بچے کو, میں نے ان سے کمپیوٹر پر گیم, میں نے کمپیوٹر کھیلنے کے لیے ہی ہے, یہ میرا کمپیوٹر خبردار, یہ گیمس کے لیے نہیں. ضروری کام, تم اس میں ٹائپنگ سیکھو, ای میل بھیجنا سیکھو. خبردار جو اس میں گیم شروع کیا, کمپیوٹر گیم کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس لیے ہے, اس کو حرام کام میں لگا دے بچے, بچہ بھی بگڑے اور حرام گیم ہے سارے کے سارے. ایک صاحب ہیں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں بال بچے والے. میری والدہ کیرم بورڈ کو کرم پھوڑ بولتی, قسمت پھوڑنے والا. سچی بات, دور باش افکار باطل, یہ سوچے, اور دور باش اغیار دل, یہ دل کے غیر رضائے نفس ہے, کبر ہے, خودرائی ہے, عجب ہے, یا اغیار دل ہے. ان کو کہہ رہے ہیں دور ہو جا. اب رمضان المبارک آ رہا ہے, دور ہو جا. دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. جب شاہ خوباں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دربار دل سج رہا ہے, اور جب اللہ میاں جنتیں سوار رہے ہیں, تو ہم اپنے قلب کو کیوں نہ سنواریں؟ قلب کا سنوارنا یہی ہے کہ گناہ کے ارادوں کو نکال دو, گناہ کے ارادے کو دل سے نکال دو. پہلے معلوم تو کرو کیا کیا گناہ ہم کرتے ہیں, جائزہ تو لو اپنا. کسی اللہ والوں کی صحبت میں کچھ بیٹھو تو صحیح, تو پتہ چلے تمہیں کیا پتہ. جس بیماری کے بارے میں یہ احساس ہو جائے, جس رذیل نفس کے بارے میں کہ میرے اندر نہیں, وہ اس میں مبتلا ہے. دیکھو اپنے قلب کو کیوں نہ مصفہ مجلہ کر لو, تاکہ ان انوار و تجلیات کا صحیح ادراک ہو سکے جو رمضان میں. بھائی رمضان میں عبادات ہو سکے تو کرو. ہم آپ ملازم پیشہ لوگ, کاروبار والے لوگ, محنت کرنے والے لوگ, یہ طلبہ پڑھنے والے, یہ کہاں سے کریں گے عبادات؟ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں. بس اتنا کام کرو گناہ نہ ہو اور گناہ کا ارادہ نہ ہو. فرائض و واجبات ادا کرو, حقوق ادا کرو. میں تم کو لکھ دوں, میں کیا لکھوں, اللہ میں نے لکھ دیا ہے جنت, یہ جنت. چاہے ایک دو رکعت بھی نفل نہ پڑے, لیکن تراویح, تراویح سنت موقعہ ہے, یاد رکھو. چھوڑو گے گناہگار ہو گے. تو فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ اپنے دل کو مصفہ اور مجلہ کر لو, تاکہ ان انواروں سے جلیات کا صحیح ادراس ہو سکے. یعنی دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. تو اس لیے لغ باتیں چھوڑو, غیر ضروری مشاغل کو چھوڑو, غیر ضروری تعلقات چھوڑ دو. ارے کیا حرج ہو جائے گا, کیا حرج ہو جائے گا اگر تعلقات کو ختم کرو؟ اول تو کچھ ہوگا نہیں, اگر ہو جائے تو ہونے دو. یہ ہے حضرت کی, یہ اللہ کی محبت کی شان ہوتی ہے, یہ اللہ کی محبت کی شان. دیکھا آپ نے, یہ اللہ کی محبت کی شان. ارے غیر ضروری تعلقات کو چھوڑو, یہ سب خبریں وبریں سب چھوڑو, ٹیلی فون پہ باتیں چھوڑو. کیا حرج ہو جائے گا؟ اول تو ہوگا نہیں, اور ہو جائے تو ہونے دو. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ شرط, دل سے گناہ کا ارادہ نکالو. آج کل لوگوں نے گناہ کو بھی مباح سمجھ لیا. آج کل عیسائیوں کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیل گیا, دینداروں میں پھیل گیا, ہمارے بڑوں میں پھیل گیا. کیا ہے وہ عقیدہ؟ جیسس از مرسی, جیسس از مرسی, یہ ان کا عقیدہ ہے. میں امریکہ میں رہا ہوں, عیسائیوں سے باتیں ہوئی, میں نے اسے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں, میں اگر مر گیا تمہارے مذہب کے مطابق کیا ہوگا میرا حشر؟ کہنے لگا کہ جیسس از مرسی, تم معاف کر دے گا, تیرے اللہ نے تمہیں معاف کر دے گا. میں نے کہا ٹھیک, تو تمہارے عقیدے کے مطابق میں معاف کر جاؤں. اللہ کا شکر ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں میرے عقیدے کے مطابق تمہارا کیا حشر ہوگا. کہ ہاں بتاؤ. کہیں گے اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. سناٹے میں آ گیا. میں نے پوچھا اب سوچو تم کہ میرے عقیدے کے لحاظ سے تم جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے عقیدے کے لحاظ سے میں جنت میں جاؤں, تو کس کے عقیدے پہ رہنا صحیح ہے؟ اچھا ہے سب سے بتا دیا کہ تم مسلمان ہونے میں تو ہر صورت میں جنت میں جاؤ گے, عیسائیوں کے مطابق بھی تم جنت میں جاؤ گے. تو یہ ایک عقیدہ پھیل گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ نے کب کہا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے, تم کبائر کرو اور ہم معاف کر دیں گے. توبہ کے بغیر تو معاف نہیں ہوتی. توبہ کا مطلب ہے دل سے گناہ کا ارادہ بالکل نکال دینا. تو آج کل لوگوں نے گناہوں کو بھی مباح سمجھ لیا. تو ایسی تفریحات میں چاہے شادی کی ہو یا غمی کی, سنیے آپ مجھ کو بولتے ہیں نا کہ ہمیں شادی ہالوں میں جانے سے منع کرتا ہوں. ارے حضرت اس زمانے کا کہہ رہے ہیں جب یہ شادی ہال تھے ہی نہیں, اس طرح کے بہت ہی مہذب قسم کے سادے سی چیزیں تھیں. اب تو وہ بلا ہے کہ صرف اس کے پاس سے گزرنا بھی گناہ سے خالی نہیں. جا کے دیکھ لیجیے, دیکھیں کون کہتا ہے گناہ نہیں ہوتا, اس کے پاس سے گزرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے. شادی کی ہو یا غمی کی اس سے احتراز کریں اگر اندیشہ ہو. سنیے آپ غور سے سنیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ. حضرت احسن عباس صاحب نے خطاب سنوائی ہے, ان کی ٹیپ سے نکال پڑھوا کر ایک آدمی کو کھڑا کر سنو اور لکھو. وہ لکھا گیا ہے لفظ بہ لفظ لکھا گیا ہے. سنیے آج کل لوگوں نے گناہوں کو بھی مباح سمجھ لیا ہے. تو ایسی تفریحات میں چاہے شادی کی ہو یا غمی کی اس سے احتراز کریں اگر اندیشہ ہو کہ تعلقات خراب ہوں گے. تو خیر غمی کی مجلس میں تو شرکت ضروری ہوتی ہے, خوشی کی تقریبات میں تو ضروری نہیں. ہزاروں عذر کر سکتے ہیں, ہمارے بھی احباب ہیں تعلقات ہیں ہم تو عذر کر دیتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں ہمارے بھی احباب ہیں تعلقات ہیں ہم تو عذر کر دیتے ہیں. کہا آج ہماری طبیعت اچھی نہیں ہمیں ذوق زیادہ معلوم ہو رہا ہے, تو لوگ اس عذر کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. تو آج ہماری طبیعت خراب ہو گئی نہیں آ سکے چھٹی ہوئی. میں نے ایک مرتبہ یوں ہی کہا حضرت میں وہاں امریکہ میں تھا اور وہ ایک انہوں نے ڈنر کیا اور ڈنر میں عورتیں مرد سب بے پردہ کمبخت. کس لیے ڈنر؟ مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈنگ. بادشاہ آئے گا تو ڈنر کے لیے ان کا ڈنر ہوگا مثلا $100 کا, حالانکہ کھانا آدمی کھائے گا $5 کا. $95 کہاں جائیں گے؟ مسجد. مجھ کو بلایا, مجھ کو پتا تھا کہ حرام ہے لیکن یہ کمبخت اسلام کے نام پہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کہ مکس گیدرنگ ہوگی, طرح طرح کی عورتیں درخ بخ آئیں گی اور وہ مسجد کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو اب میں ان کو کہوں کیا؟ قریبی دوست تھے وہ زور ڈالنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ اصل میں میری طبیعت خراب ہے. کہ تجھے بالکل صاف جھوٹ بول دیا. اب جھوٹ بولنے کے بعد اب شیطان دیکھیے شیطان کی کانافی تھی. شیطان 10,000 بار آپ جھوٹ بولیں گے تو کچھ نہیں بولے گا آپ کو, وہ تو سب پی جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے جھوٹ. اب یہ جو جھوٹ بول رہا آپ شیطان پیچھے لگ گیا, جھوٹ بول دیا جھوٹ بول دیا جھوٹ حرام ہے اب کیا ہوگا, ساری چیزیں دماغ میں. میں نے حضرت کو لکھا, حضرت بھائی عارف رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا وہاں کہ حضرت یہ جھوٹ بول دیا میں نے. اچھا اس جھوٹ کا غم ہے اور یہ نہیں دیکھتا نفس سے کتنے جھوٹ 10,000 جگہ بولتا ہے اس کا کوئی غم نہیں, اور یہ اللہ کے لیے جو بولا اس کا غم کرا رہا ہے. تو حضرت کو جب قصہ لکھا تو حضرت نے جواب میں لکھا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے. گناہ سے بچنے کے لیے تو شیطان تو وہی پتی پڑھا دے گا کہ بھائی ہر جگہ تو جھوٹ بول لیکن جب گناہ سے بچنے کا معاملہ ہو تو سچ بول تاکہ گناہ میں پڑ جائے. ارے کیسی بات کرتے ہو, یعنی وہ جو شادی میں جانے کی, ارے کیسی بات کرتے ہو, مخلوق کو تم راضی کر سکتے ہو غلط باتوں سے اور غلط انداز سے اور گناہوں سے, اور اللہ میں آپ راضی نہیں کر سکتے. یعنی ان کو راضی کرنے تم چلے ہو اور اللہ میں آپ راضی کرنے کی فکر تمہیں نہیں. اللہ میاں تو یقیناً راضی نہیں ہوں گے تمہارے اس رویے سے. ندامت قلب حاصل کرو. عارفین نے کہا ہے کہ توبہ ندامت قلب کے ساتھ کرو, خوب سوچ سمجھ کر. عمر بھر کے گناہوں کے لیے جو یاد آ جائیں یا نہ یاد آئیں, حدیث شریف میں منقول دعا میں لفظ آیا ہے کہ جو گناہ مجھے یاد ہیں جو گناہ مجھے یاد بھی نہیں آپ کے علم میں ہیں یا اللہ سب معاف کر. یوں اللہ میں سے معافی مانگے سب گناہوں سے توبہ. تمام ہے مسلمانوں تم سب توبہ النصوح کرو. قرآن کی آیت, اگر آپ نے یہ سوچا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو آپ مجرم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہو, ان کی رحمت سے بدگمان ہوتے ہو. یہ کتنی بڑی بدتمیزی کی بات ہے. سچی توبہ کرو اصل چیز کو یہ
تو بھائی رمضان شریف زیادہ تر بقول سید سلیمان ندوی کے دور باش افکار باطل، افکار باطل کو چھوڑو، یہ بے حاصل چیز ہے. یہ کیا ہوگا؟ یہ سب کاوشوں کو چھوڑو، یہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، وہاں اتنے کفار کافر مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ ارے تم ذمہ دار ہو، تم ٹھیکہ لیا تم کو، اب خبریں پڑھ رہے ہیں، ہائے ہائے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تم ذمہ دار ہو، اور پھر اس کے لیے تم گناہ کر رہے ہو. ان کاوشوں کو چھوڑو، ہمارے مستقبل کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اپنے حال کو درست کرو. جو دل کے لیے غیر چیزیں ان کو نہ لاؤ، اپنے دل میں غیر اللہ کی چیزیں نہ لاؤ، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو سجا کر دیکھو. رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی بھرپور نعمتوں کا ظہور ہوگا، انوار و تجلیات کا نزول ہوگا، شب قدر آئے گی. تشنگی اور طلب یہ مسلمان کا ایک جوہر ہے، ایمان کا تقاضا ہے، انسان میں تشنگی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جس طرح بھی ہو حاصل کرے. یہی باتیں ہیں جو میں نے عرض کیا، ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز کر لیا جائے، یعنی گناہ سے، اور غیر ضروری تعلقات ختم کریں. زیادہ وقت خلوت کا رکھو، گھر کے اندر رہو، غیر ضروری ملاقات ختم کرو. ہر وقت عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. عبادت کے کیا معنی ہے؟ عبادت کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. تو وہ اعمال سے بھی ہوتا ہے، خاموش رہنے سے بھی ہوتا ہے، سوتے رہنے سے بھی ہوتا ہے. تم اس فضا کے اندر تو آ جاؤ، تمہارا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا. تم جتنی دیر سوتے رہو گے تمہارا سونا بھی عبادت ہوگا، کیونکہ تم تمام گناہوں سے توبہ کر چکے ہو، تمہارے دل میں گناہ کا کوئی ارادہ نہیں. تم سو رہے ہو تو یہ عبادت ہے. نیند اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. یہ نہیں کہا گیا جاگو. اب یہ کہتے ہیں عورتیں اور مرد نفلیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پہ نفلیں، اور گھر آ کر بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں، اور بیویاں شوہر کے سامنے کر رہی ہیں، شوہر کے دل کو برا کر رہی ہیں. ارے بھائی تم چھوٹی ہو، شوہر کو اللہ میں نے بڑا بنایا، تو تم اس کے سامنے بے ادبی سے کیسے دے رہے ہو؟ تر تر جواب کیسے دیتی ہو؟ سعادتیں ختم کرو، سب جا کے کام بنے. فرماتے ہیں نیند بھی ایک نعمت ہے. تم نے گناہ سے جب توبہ کر لی تو اب نیند ایک بڑی نعمت ہے. سو گئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے رہیں گے. اور دیکھو یہ بات بھی عجیب ہے، نیت کر لو کہ ہم ساری رات جاگیں گے، اور اگر سو گئے اور شب قدر کا نزول ہوا تو تم اس سے محروم نہ رہو گے. تم آغوش رحمت میں ہو، اللہ تعالیٰ کی تم طلب رکھتے تھے، تم کو تشنگی تھی، تمہیں نیند نے آ دبایا، تم سو گئے. بعض لوگ اظہار افسوس کرتے ہیں، بھائی ہم تو سو گئے، رات میں شب قدر کی فضیلت ہمیں نہیں ملی. ایسا نہیں ہے، چاہے سوتے رہو، چاہے جاگتے رہو، چاہے خاموش رہو، وہ ضرور نازل ہوگی، شب قدر ضرور نازل ہوگی. بس گناہ سے محفوظ رہو، مباحات کے اندر رہو، لغویات سے پرہیز کرو، فضول باتیں نہ کرو، جتنی عبادت ہو سکے کر لو، توبہ و استغفار کرو. اعتکاف اسی لیے، یا اللہ ہم سب کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف میں ہر وقت عبادت ہو اور ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت ہو اور ذکر اللہ ہو. سوتے رہیے، خاموش رہیے، دین کی کتابیں پڑھتے رہیے. اسی طرح ہمارا آپ کا اعتکاف جو ہے، تھوڑی سی سعادت ہمیں مل جائے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسجد میں بیٹھ جاؤ. اب عالم تعلقات کو ترک کر دو، بیٹھ جاؤ، عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر سلام اللہ پڑھ لو، کچھ تسبیحات پڑھ لو، اور مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لو. یہ بھی سنت ہے، اور عورتوں کو بھی یہی ہے کہ دیکھو اپنے مشاغل سے شبہ دوش ہو جاؤ، گھر کی ذمہ داریوں سے جلد فارغ ہو جاؤ، تو عصر سے مغرب تک، اگر عصر سے مغرب تک موقع نہ ملے تو غروب آفتاب سے کم آدھا گھنٹہ قبل ایسا کر لو. یہ وقت ہے نزول رحمت کا روزے دار کے اوپر، کیونکہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب بیٹھ جاؤ چپ چاپ خاموش اللہ میاں کے سامنے، کہ اے اللہ آپ کا ایک ناکارہ بندہ حواس باختہ گندے مشاغل کی زد میں پڑا ہوا، گھر گرہستی کے امور میں مبتلا بندہ، تمام دنیا بھر کے کاروبار حواس باختہ فکر کاوشوں والا بندہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، محتاج بندہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تو آپ کا عاجز بندہ ہوں، میری مدد فرما دے، اور خوب مانگو اللہ میں سب عطا فرما دے. آدھا گھنٹہ خوب مانگو، اپنے آبا و اجداد کے لیے مانگو، والدین کے لیے مانگو، حقوق ہیں تمہارے اوپر، اللہ میں کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر ان کے احسانات ہیں، ان کا حق ادا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، سلامتی ایمان کی دعا کرو،
خدا کی مخلوق کے لیے دعا کرو، یہ بھی نعمت ہے. آفات و سانحات و تمام مرضی و سماوی سانحات سے حفاظت مانگو، بیماریوں اور پریشانیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، سنگین حالات سے، تشویشوں سے، افکار سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھیے، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھیے، دوست احباب کو محفوظ رکھیے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیے، سب کے لیے دعا کرو. تو آدھا گھنٹہ روز معمول بنا لیں، اللہ میاں کے سامنے سر جھکا کر مسجد میں بیٹھ جائیں، اور عورتیں اپنے گھر میں مصلے پر بیٹھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، پناہ مانگیں. کتنا آسان نسخہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی تقاضائے ایمان ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کر کیا سکتے ہیں؟ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم بہت رحم کے قابل ہیں، جگہ جگہ ہم مغلوب ہیں، مظلوم ہیں. کہیں حکومت کے اثرات ہیں، کہیں برادری کے اثرات ہیں، کہیں شیطان کے اثرات ہیں. غرض یہ کہ ادھر سے دیکھو مغلوبیت ہے. ارے اگر مغلوبیت پر غالب آنا چاہتے ہو تو یہی طریقہ ہے کہ توبہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. جب یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا تو دعا کرو کہ وہ ایمان عطا فرما دیجئے، جس کی وجہ سے پھر ہم مغلوب نہ ہوں، غالب ہو جائیں. انشاءاللہ ضرور تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ایمان میں قوت آ جائے گی، روح میں بیداری پیدا ہو جائے گی. انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، لیکن خلاصہ عرض کر دوں آپ کو کہ دیکھیے رمضان المبارک بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں گناہ کے ارادے لے کے مداخل، اور یہاں رمضان المبارک گناہ کی پلاننگ کے لیے ہمیشہ کے لیے گناہوں کو ترک کرنا، تمام تعلقات کو بھی، غیر ضروری تعلقات تو بالکل ختم کرو، ہاں ضروری کام کرو جائز حد تک بس، اور سب سے زیادہ اہم اپنی سوچ کو پاک کرو بیکار خیالات سے، دور باش افکار بات بیکار خیالات میں لگے ہوئے. بھائی ہمارے سوچنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، جو ہوتا کرنے سے ہوتا ہے نا. فرض کیجئے کہ آپ کا افسر آپ کو تنگ کر رہا ہے، اب سوچ رہے ہیں آپ، کیا سوچنے سے وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا؟ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے اور دور ہو جاؤ گے، کہ تم مخلوق کو سوچتے ہو خالق کو چھوڑ کر. اور شیطان اصل تو شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان کان میں کانا پھوسی کر سکتا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں. اگر تم سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو، ان کے احکام کے بارے میں سوچو. تو رمضان مبارک تو اس انداز سے گزارو، غصہ نہ کرو، اگر غصہ کرتے ہو غصے کو چھوڑو، اگر غصہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کرو، اس کی تلافی کرو. غصہ ہو جائے اگر بندہ، پانچ منٹ نہیں لگنے چاہیے، پھر سے ہنسنے بولنا شروع کرو، تلافی ہو گئی، اللہ میں سے معافی مانگ لی. اور گناہ غیبت بہت بچنے کی ضرورت ہے، بدنظری بہت بچنے کی ضرورت ہے، کینہ اسی سے نہ رکھو. کینہ رکھو گے تو نہ رمضان قبول، نہ شب قدر قبول، کچھ. ارے سب کو معاف کرو، چھٹی کرو، تم نے ظلم کیا، کسی نے ہم پہ ظلم کیا، سب نے ظلم کیا، یا اللہ ہم معاف کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں ملے، کہ اللہ کے لیے اس نے معاف کر دیا. کسی کو حقیر مت کیجیے، یہ چیزیں باطنی اعمال کا جائزہ تو لو. ہم آپ تو دیندار ہیں، باطنی اعمال کا جائزہ. اور دیکھو بچوں کو ادب سکھاؤ، تم سے باس پرس ہو کے رہے گی. آج کل کے بچے بے حد بے ادب ہیں، اور بے حد بری چیزوں میں ماں باپ نے ان کو ڈالا ہوا ہے. اس سے نجات نہیں ہوگی. ان بچوں کے ہر گناہ، ان کا بچوں کا ہر گناہ ہمارے نام ہے اعمال میں. تم اللہ کے بندے ہو، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم کو تم کی سنت پہ چلنا ہے. ترک سنت میں تمہیں شرم ہی نہیں آتی، تم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ کلام پاک میں جس قدر سنت کی اتباع کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا اور اتباع کرنے کا حکم، اتنا کسی سے اور چیز کا حکم نہیں. دین نام کیا ہے؟ دین نام ہے سنت کے مطابق کرنے کی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ہالوں میں ایمان کو کھونا ہے، جہاں پہ سنت کے خلاف ہو رہا ہو، علل اعلان جا کر تو چھپ کے کر لیا، مجبوری میں کر لیا، ہو نہیں پاتا. اور ایک علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ پیسے خرچ کر لوگوں کو بلا کر خلاف سنت شادی کرنا، کھانا کھلانا، نام و نمود کی باتیں کرنا، اسراف کرنا، ایمان رہے گا اس میں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تم خیر مذاق اڑاتے رہو اور وہ ایمان تمہارا بچ جائے گا؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دیکھی اور آپ کی پیشانی پر بل بھی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین.